السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی, اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ لے لیں مائک. جزاک اللہ خیر.
لأنك بسحر من مثله فاجعل كيدنا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيدا ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيزهقكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم Yeah.
الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے آگے لیتے ہیں. اتنی لمبی تلاوت چلی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو بھی ٹائم چاہیے ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ ایک ہی جگہ ایک تھال میں کھانا ڈال کے دے دیا کریں سب کو بریک میں, فوراً سب اس میں کھانا شروع ہو جائیں, صحیح ہے نا؟ اور جب ختم ہو تو پھر اس میں کھا لیں, کوئی بری بات تو نہیں ہے. چلیے اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے وقت میں, آگے چلیں گے. اب اگلا جو حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ سچا ایمان جب دل میں آتا ہے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. دعا کیجئے کہ ہمارے دل میں ایسا ہی ایمان آ جائے. آیت 56, ولقد رائینا ولقد ارینا ولقد ارینا آیاتنا کلھا فکذب وابا, اور ہم نے اس کو یعنی فرعون کو دکھائی اپنی ساری نشانیاں, لیکن ہوا کیا؟ فکذب وابا, اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب کسی کو اللہ کی نشانیاں دکھ بھی جائیں, سمجھ بھی آنے لگیں, پھر وہ اس سے منہ پھیر لیں. لیکن یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے. یہ تو فرعون تھا نا, لیکن آج بھی دیکھیے تو بہت سارے لوگ جن کی زندگی میں ابھی تک ہدایت کا چراغ نہیں جلا ہوتا, ان میں تو افسوس ہے, لیکن وہ لوگ جن کو پتا ہو پھر وہ اس سے پیچھے ہوں, تو ان پہ تو پھر دل کی اداسی کی بات کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت کی راہیں دکھا دے تو پھر اس پہ چلتا ہی رکھے, کیونکہ زیادہ پکڑ بھی اسی کی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو راستہ بھٹک سکتے ہیں, تو بڑی بات نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, سب ہے, لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ راستہ غلط ہے تو کیا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے؟ وہ شخص جس کو پتہ بھی لگ جائے کہ میرا راستہ غلط ہے پھر اس پہ چلتا جائے تو اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا. اسی طرح جس کو پتہ کہ میرا طرز زندگی غلط ہے, میں خود اپنے ہی کاموں کی وجہ سے پریشان ہوں, تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جب کسی کو وعدہ ہے کہ اچھا نہیں وہ صحیح راستہ ہے, تو پھر صحیح راستے کو اپنا لینا چاہیے نا. لیکن لوگ نہیں اپناتے, کیونکہ بعض دفعہ ہم غلط چیزوں پہ بھی کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے ماحول کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اب چپ کر کے اسی پہ چلتے رہو. جس کو سفر کرنا ہے نا, صرف سفر برائے سفر, وہ کہے گا بھی میں تو سفر کے لیے نکلا تھا, مجھے لانگ ڈرائیو کا شوق تھا, میں تو کرتا رہوں گا. لیکن جس کے سامنے کوئی منزل ہوگی, کوئی مقصد ہوگا, تو ایک سیکنڈ بھی پھر غلط راستے پہ اور نہیں چلے گا, بلکہ صحیح راستہ ڈھونڈے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے دکھائی تھی اس کو نشانیاں, حالانکہ دیکھیے موسیٰ اور ہارون کے ناطے سے دکھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لیتے ہیں. تو اس عمل کی بات یہ کہ آج جب ہمیں بھی کوئی نشانی دکھتی ہے ہدایت کی, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. سورت زخرف آیت 48 اور سورت نمل آیت 14 میں بھی یہی بات ہے کہ جب لوگوں کو ہدایت نظر آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو اختیار نہیں کرتے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ, خود ہدایت سے ہٹے اور الزام موسیٰ پہ لگا دیا بدگمانی کے ساتھ. کیا اس نے کہا ہے موسیٰ, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ دیکھیے اگر آپ اوپر کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سامنے رکھیں تو کیا موسیٰ کی کسی بات سے یہ اشارہ بھی ملا تھا کہ فرعون گو بھاگ جاؤ چھوڑ دو؟ موسیٰ کی دعوت سراسر توحید کی تھی, فرعون نے اس کو سیاسی رنگ دیا. ہر دور میں اہل حق کی دعوت لوگوں کو سیاسی دعوت لگتی ہے,
لوگ سوچتے ہیں یہ ہمارے خلاف تھریٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ایک اللہ کی بڑائی ہوگی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے نظام تو نہیں چلیں گے. اس کو تھریٹ محسوس ہوا. نہ تو موسیٰ نے یہ کہا کہ فرعون محل سے نکل جاؤ، میں قبضہ کرنا آیا ہوں، میں تمہارے محل کے باہر بیٹھ جاؤں گا اور تم نکلو تو یہ کر دوں گا وہ کر، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اس کے دل میں خود یہ خیال آیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا؟ تو یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے تکبر کی اصل. متکبر جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں ہمیں بہت مضبوط دکھتا ہے. اکڑ تو جو گردن جو اتنی اکڑی ہوتی ہے، چلنے کے انداز سے، بات کرنے سے، ہر چیز میں بڑا ہی ٹپکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط انسان ہے، حالانکہ ہوتا بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اندر سے ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. متکبر جس چیز کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا نا وہ حق ہے، کیونکہ وہ خود کو حق بنا کر پیش کرتا ہے. لہٰذا جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے اس کی عمارت گرتی ہو تو وہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. تو کہنے لگا کہ تم نے تو ہمیں جادو کے زور سے نکالنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کیا جادو کے زور سے حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں؟ کب کی بدل چکی ہوتی ہمارے اپنے ملکوں کی، پھر تو جادو میں سارے چل پڑتے. کبھی بھی یاد رکھیے کہ جادو کے ساتھ وہ کام جو عموماً لوگوں کے ذہن میں نا کہ یہ ہو جاتا ہے، چھو منتر کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر دھمکی سن لیجیے، فلا نہ بسحر مثلہ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو. یہ اصل میں اللہ اس سے کام کرانے لگے ہیں. بلکہ شروع کے اندر میں ایک جملہ بول کی تھی، وہ اس کو وہاں ایڈ کر دیجئے، کہ آج کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ اپنے دین کے کام فاسقوں سے بھی لے لیتا. اس لیے کوئی فخر نہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، بڑی بات نہیں. ابھی دیکھیں گے ہم، یہاں ان آیات میں دیکھیں گے کہ فرعون کیسے موسیٰ کی مدد کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ اپنے خیال میں موسیٰ کے خلاف لوگوں کو جمع کر رہا تھا. کہنے لگا ہم بھی ضرور لے آئیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو. ٹھیک ہے، فجعل بیننا وبینک موعدا، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک مقرر وقت، یعنی اپوائنٹ کر لو، ڈیٹ فکس کر لو. موعد کا جو لفظ ہے نا، یہ ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے، یعنی وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت، کب کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے. اور اسی طرح مصدر میمی بھی ہے، یعنی وعدہ کرنا. یعنی آؤ ٹاس کر لو، ایک میچ رکھتے ہیں، تم بھی اپنی پارٹی لے کر اور ہم بھی لے کر آتے ہیں. لا نخلفہ نحن، نہ تو پھر ہم اس کی مخالفت کریں، ولا انت، اور نہ تم، یعنی جو وقت ہمارے اور جگہ سیٹل ہو جائے گی اس سے ہم دونوں ہی ادھر ادھر نہ ہوں. اور وہ جگہ کیسی ہے؟ مکانن سوا، وہ ایک کھلے میدان مر ہو. سوا کا جو لفظ ہے نا، سوا سے ہے، سوا سبیل بھی ہم پڑھتے ہیں، جس کے دونوں طرف برابر ہوں. اردو میں کہتے ہیں نا مساوات، خطے وہ ایک مساوی کے لفظ بھی آتا ہے. مراد یہ کہ اس کا ایک مطلب یہ کہ ہموار میدان ہو، اس میں سے ٹیلے ٹبے نہ ہو، اسپاٹ سیدھا، تاکہ دور سے لوگ دیکھیں. اور دوسرا کہتے ہیں اس کا معنی سوا کا ادھر برابر، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، فاصلہ جو ہم دونوں کو سوٹ کرتا ہو وہ رکھیں گے. فرعون کا خیال کیا تھا کہ بھرے بازار میں موسیٰ کو رسوا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں. اور اللہ نے اسے وہ کام لے لیا جو موسیٰ کے بھی بیچارے اپنے وس میں، بیچارے موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا. دیکھیے موسیٰ کے پاس حق تھا. آپ ایسے سوچیں، حق کے نام کا ایک نیا پروڈکٹ تھا ان کے ہاتھ میں. ابھی وہ اس کو لانچ تو کر رہے تھے لیکن مارکیٹنگ کرنے کے پیسے نہیں تھے. لوگ عموماً کوئی نئی چیز لاتے ہیں، پہلے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، فلائر چھپواتے ہیں، کمپنی سے بات کرتے ہیں. تو موسیٰ بیچارے تو کہاں، 10 سال کی غلامی خدمت کر کے واپس آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں. پیغام یہ تھا کہ گھر گھر پہنچے مصر میں. آغاز ہوا فرعون سے، کیوں ہوا؟ تاکہ ڈوب جائے؟ نہیں، دو لفظ یاد کرے. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یتذکر او یخشا. اگر فرعون موسیٰ کی دعوت قبول کرتا تو پھر مصر کے گھر گھر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. بادشاہ سیدھے ہو جائیں تو ملک خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہذا فرعون کے پاس بھیجا. اب فرعون نہ مانا. اب وہ نہ کہتا کہ فرعون اگر نہ مانتا تو موسیٰ کی دعوت کو ایک بہت بڑا ہٹ پڑتا، کیونکہ آپ تو موسیٰ بیچارے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے، یا پھر مصر کے گھر گھر جا کے کہتے لوگوں لا الہ الا اللہ. اللہ نے ایسا ذریعہ بنا دیا کہ فرعون کے دل میں ڈال دیا کہ موسیٰ کا مقابلہ کروا لو اپنے جادوگروں سے، اور اس کے دل میں بدگمانی آئی اور یہ موسیٰ کے لیے خوشگمانی بن گئی. کہا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینہ, ٹھیک ہے تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہوگا. یہ جو یوم الزینہ ہے آپ اس کو ایسے کہہ رہے ہولی ڈے, چھٹی کا دن, کوئی جشن کا دن تھا, کہتے ہیں کوئی تہوار تھا. اسی سے بات لوگوں نے یوم الزینہ کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ ہر سال اس کو بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا, تو اسی سے وہ نسبت بھی اس کام کی فرعون کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا دن ہوگا کہ جس دن کو جشن ہوتا تھا. موسیٰ گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, بلکہ ٹھیک ہے. موسیٰ گھبرائے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے پاس حق تھا, تو حق کو کوئی آنچ نہیں ہے. کہا بھائی یوم الزینہ ہوگا, اور دوسری بات ہے وہ یبشر الناس دحن, یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے. دحا کا جو لفظ ہے نا, جب سورج نیا نیا چڑھا ہو, چڑھتا سورج کہہ لیں, بالکل صبح کا وقت ہے, لائک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے حساب سے 9-10 بجے کا وقت ہے. صلاۃ الضحیٰ بھی یہی ہوتی ہے, جس کو صلاۃ الجاشت کی نماز بھی کہتے ہیں. تو کہا دن چڑھے پہ, یہ وہی وقت ہے عموماً جس وقت ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں, سورج نکل جاتا ہے اس کے وقت, یعنی ذرا سی دھوپ اٹھ جائے پھر لوگوں کو جمع کیا جائے. موسیٰ نے یہ وقت کیوں چوز کیا؟ اس لیے کہ اس وقت ایک تو لوگ فریش ہوتے ہیں, دوسری بات ہے کہ دن بڑا کھلا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پورا دن ہوتا ہے پیچھے, اگر اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ دکھتا تو موسیٰ وہ بھی دیکھ سکتے. اور عموماً دیکھیے آج بھی میچز اور اس طرح کے مقابلے جب ہوتے ہیں وہ صبح صبح کے وقت میں ہوتے ہیں, انسان کی انرجی بھی ہوتی ہے. موسیٰ نے کہا کہ یہ کر لیتے ہیں. فتح اللہ فرعون, تو فرعون نے رخ پھیر لیا. اب یہ رخ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے لفظوں کے خود دیکھیں گے نا, یہاں مراد وہ نہیں ہے جو پیچھے تھا کہ کذبہ والا, یعنی کہا کہ ٹھیک ہے اٹس فائن, اب پلٹا واپس اپنے لوگوں کی طرف, مراد یہ کہ تیاریاں کرنے لگا. فجمع کیدہ ثم اتا, پھر اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے, پھر وہ مقابلے میں آ گیا. یعنی لوگوں کو جمع کیا, پیچھے اب پڑ چکے ہیں, کہا کہ لے کے آؤ ماہر جادوگروں کو, پوری تیاری کی, مقابلے میں لایا تاکہ پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور ایسی نبوت ہے, ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو چل پڑے اور لوگوں کو بھی بلا لیا, سب آؤ فری میچ دیکھو, نو ٹکٹ, اوپن ایئر, ٹھیک ہے, سب آ گئے. اب کیا ہوا موسیٰ کی بات؟ قال لہم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا, ویلکم, تمہاری بدبختی, پیچھے لفظ ویلم بہت دفعہ کر چکے ہیں, ہلاکت, تباہی, بربادی. لا تفتروا علی اللہ کذبا, تم اللہ پر جھوٹ مت کھڑو, ورنہ کیا ہوگا, فیسحتکم بعذاب, وہ تمہیں غارت کر دے گا کسی عذاب کے ذریعے. یہاں دیکھیے اب موسیٰ کا خوبصورت مزاج, مقابلے پہ جا رہے ہیں, دونوں طرف کی ٹیمیں تیار ہیں. اب تو موسیٰ کو تو یقین تھا نا کہ میرے پاس حق ہے, خوش ہوتے کہ آج سب کے بیچ میں فرعون رسوا ہوگا. لیکن سب سے پہلے تبلیغ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کی طرف بھیجا تو آپ نے بلایا اور کہا کہ علی وہاں جا کر حملہ کرنے سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا, اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو واپس آ جانا. حالانکہ خیبر کی زمینیں ایسی تھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی پڑیا, لیکن کہا کہ اگر وہ مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے ان کی زمینیں نہیں لینی, واپس آ جانا. اسی طرح صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی کسی جگہ بھیجتے تھے لشکر کے طور پر تو کہتے تھے کہ رات کو حملہ نہ کرنا, انتظار کرنا, اگر صبح کے وقت تمہیں اس بستی میں اذان کی آواز آئے تو سمجھ جانا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے, تو پلٹ آنا. یہ ہے تبلیغ, یہ اسلام کا مزاج. اگر آج ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائے, ہر موقع دعوت کا موقع بن جائے گا. دعویٰ کسی جگہ, آپ کو آپ کے بچوں کو کا کوئی میسج آتا ہے کہ وہ پیرنٹ میٹنگ ہے, خوشی سے جائیں, کیا سوچ کر, میں وہاں جا کے دعوت دوں گی. آپ کو دنیا میں کسی میدان میں بھی اللہ لے جائے, اپنا دا پرائم گول یہ بنائیے کہ میں نے اس کو دعوت دے رہی ہے, اور ساری باتیں ان کی کر کرا سن سنا کے آ جائیں, اور دین کی بات کہنی اب چھوڑو برا لگتا ہے, ایک لیفلٹ دے دیں گے پتا کیا چلے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. تو لہٰذا میسج دیا, دعوت دی. لفظ جو ہے نا افطرا, تو وہی ہے جو فارا یا اس کا روٹ ہے, غلطی نہ کھائیے گا. لا تفترو میں فارا یا تانی ہوتی, فریا بیسیکلی چمڑے کو سینے کو کہتے ہیں, تو افطرا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا, ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے نا فیوز ہیتا کو, اس کا روٹ کیا ہوگا؟ جی بولیے, کبھی لفظ سے پہلے آیا؟ چلیے سورت مائدہ, اکلہم السخت, یاد ہے سخت کہتے ہیں چھلکے کو اوپر کا, جیسے بادام کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا جو اچھی طرح سے اکھاڑ لیا گیا ہو, حرام کے مال کو کے لیے وہاں لفظ آیا تھا. یہاں مطلب یہ کہ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ, تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا, تمہاری کھال کھینچ لوں گا, یعنی خوب تمہاری شامت آئے گی اس عذاب کے ذریعے اگر تم نے اللہ پر جھوٹ بولے. مراد یہ ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ, مقابلہ نہ کرو, بات کو مان جاؤ, حجت قائم کرے کہ دیکھو جھوٹی باتیں چھوڑو, اللہ کے معجزے کے آگے تم نہیں چل سکتے. وقت خواب من افترا, اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. تو یہ موسیٰ کی سنسیریٹی تھی, کیونکہ دین و نصیحہ, سچا مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے, وہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کے اندر سے کفر ختم کرتا ہے. خیر موسیٰ کی یہ بات تھی بڑی وزن والی, لہذا فتنازعوا امرهم بینہم, تو وہ باہم جھگڑ پڑے, وسروا النجوا, اور اپنے اس معاملے میں لگے چپکے چپکے مشورہ کرنے. آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ موسیٰ کے اس حق کا اتنا اثر ہوا کہ فرعون کی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی. اس کے کچھ درباری کہنے لگے نانا بھائی ہم ودرا کرتے ہیں, ہم واک اوور کر رہے ہیں, ہم نہیں اس کا مقابلہ کریں گے. کوئی کہہ رہا مقابلہ کرو, کوئی کہتا نہ کرو, اور چپکے چپکے میٹنگیں کرنے لگ جائے کہ کیا ہو کیا نہ ہو. اور یاد رکھیے جب حق پیش کیا جاتا ہے نا تو مخالف گروہ کا چاہے ایک آدھا ہی بندہ کیوں نہ ہو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. مروب ہو گئے موسیٰ سے, نبوت کا روب بھی تھا, پھر آپ کی شخصیت تھی, وجاہت تھی, اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتا دیا والقیت علیک محبت منی. آن دی ہول موسیٰ علیہ السلام سے لوگ پیار کرتے تھے, اور اسی طرح آپ ایک اور جگہ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ موسیٰ کون تھے, کان عند اللہ وجیہا. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی, اٹریکشن تھی ان کی پرسنالٹی میں, تو جو ہی وہ سامنے آئے لوگوں کو فرعون ذرا دباوا لگا, اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات بڑی اچھی لگی. اب یہ ساری باتیں ہونے لگی تو فرعون کے تو پاؤں ہل گئے کہ یہ تو میرے ہی پارٹی کے لوگ میرے خلاف ہونے لگے ہیں. تو فوراً بولا قالوا ان هذان لساحران يريدان, پوری تسنیہ کی گردان بڑی پڑی ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں. کیسے؟ بسحرہما, اپنے جادو سے. اَن یُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا, اپنے جادو کے زور سے تم کو نکال دیں, اور وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں. یہ ہے اندر کا فیر, خوف. فرعون نے اپنے لوگوں کے اندر جب تھوڑی سی اونچ نیچ دیکھی تو اب بات کو سنبھالنے لگا, کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں, یہ تم دو جادوگروں کی باتوں میں آ رہے ہو, یہ تو بہت برے برے عزائم رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال لیں گے. چلے وہ تو چلو جہاں سے نکال دیں گے نکال دیں گے, یہ تمہارے مثالی طریقے کو چھڑوا دیں گے. یہ کون سا تھا بھائی طریقہ تم المسلم, یہ ہے وہ لفظ جس پہ آج بھی ایجپشنز فخر کرتے ہیں, فرعونی طریقے. ہائی لائٹ کیجیے, ہر دور کے باطل پرستوں کو اپنا طور طریقہ مثالی لگتا ہے, جس کو آج کے لفظوں میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ لیجیے ویسٹرن اسٹائل آف لیونگ. ہمارا سوشل سیٹ اپ, ہماری رائٹس کی بات, ہم جو بچوں کو رائٹ دیتے ہیں, عورتوں کو رائٹ دیتے ہیں, تو موسیٰ تو آ کر تمہارے یہ سارے معاملے ختم کر دے گا اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ جو لفظ ہے نا طریقتکم المثلی, تو مثلی اصل میں مؤنث ہے, امثل کی سب سے زیادہ مثالی طریقہ. حق کے مقابلے میں باطل ذہنیت کا یہ سوچ ہمیں کھلا ثبوت دکھتا ہے. کہنے لگا موسیٰ کی یہ سوچی سمجھی ترکیب ہے اور یہ تمہیں بٹوانا چاہتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں سے جو خوف ہے نا دوسروں کو, وہ یہی ہے. کبھی آپ نے سوچا, کل کی تو سرگرمیاں چھوڑی ہے نا جو موسیٰ کے سامنے فرعون کی تھی, آج پوری دنیا میں کس بات پہ شور ہے؟ مسلم رائے فنڈامنٹلسٹک, اسلام از فنڈامنٹلزم, اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے, اور یہ بنیاد پرست ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. کیا وجہ؟ ان کو غم کیا کہ جس دن اسلام کی اصل چیزیں سامنے آ گئیں یہ ہمارے سارے ہوا کے غبارے جگہ اڑ جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے ایک گز کے ٹکڑے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں, ایک گز کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کسی کو کیا لگے وہ سر پہ ڈالے یا اس سے آدھا منہ بھی چھپا لے, آپ اس کو نقاب کہہ دیں, کسی کو کیا لگے. ڈاکٹرز نقاب پہنتے ہیں آپریشن کرتے وقت, کوئی برا نہیں مانتا. سڑکوں پہ روڈ ورک کرتے ہوئے لوگوں نے منہ میں نقاب ڈالے ہوتے ہیں, کوئی برا نہیں کہتا. جراثیم پھیل جاتے ہیں, لوگ ادھر ریسکیو کے لیے جاتے ہیں, کسی کو کیا پرواہ, آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. ایک عورت اگر چھوٹا سا منہ چھپا لیتی ہے اپنا تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ خوف ہے کہ یس ہوا بھی طریقتی کمل مسئلہ. یہ آج بھی یہی خوف ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام جب عام ہوگا تو یہ ہماری منمانیاں نہیں چلیں گی. اور اس میں آپ دیکھیں انسانی حقوق کی باتیں کر دیں اور مرد و زن کی مساوات اور عورتوں کی آزادی کی جان, اور مسلمان عورت کو کمپلیکس میں ڈال دیا کہ شاید تم ہی بیکار ہو اور باقی سارے ایسے ہیں. تو یہ خوف ہر دور میں رہتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. اور مزے کی بات دیکھیے کہ وہ جو سوچ رہا تھا نقصان ہوگا موسیٰ کا, فائدہ ہو گیا موسیٰ کا. بالکل آج بھی جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے اتنا اسلام پھیل رہا ہے, جتنا آپ حجاب کے خلاف سنتے ہیں اتنا حجاب عام ہو رہا ہے, جتنا نقاب کا خلاف ہے. میری بات لکھ لیں, زندگی رہی نہ رہی ہماری آپ کی کسی کی, 2014 ہے نا, آج کے دور میں نقاب ایشو ہے نا. آج سے صرف 5 سال آگے والا وقت جا کے دیکھیے, لڑکی نقاب پہن رہی ہوگی مسلمانوں کی, ویسٹ میں جو بھی ہیں پاکستانی اور مسلمانوں کے ملکوں کی بات نہیں میں کر رہی, وہ اتارتے ہیں تبھی تو ہمیں ملتے ہیں. لیکن ویسٹ کے لوگ زندہ ہو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. جتنی تیزی سے یہاں اسلام کو ڈیمولش کرنے کی کوششیں, میں تو کہتی ہوں اگر یہ اوور نائٹ ہو جائے, اگر پورے مسلمانوں میں کوئی ایک لیڈر ایسا آ کے ایک موومنٹ چلائے کہ آج سے کوئی عورت بغیر نقاب کے باہر نہیں آئے گی, کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اتنی جو ہماری لاکھوں کی آبادی ہے ان ملکوں میں, کیا یہ اس پہ ہمارے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ہو گئے. ایک وہ وقت آج سے 10 سے 15 سال پہلے حجاب بڑا ایشو تھا, وہ عورتوں نے اس دور میں سٹینڈ لیا. آج لوگ حجاب سے فیشن سے پہنے, شوق سے پہنے, حجاب سمجھ کے پہنے پہن رہے ہیں نا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسے ہی نقاب پہنیں گے. اگلا دور داڑھی اور نقاب کا, 5-10 سال کی کھیل ہے. آپ کی بچیاں, آپ کی پوتیاں, نواسیاں ضرور پہنیں گی, یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں. کیونکہ کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر جو بھی ہے اس کے بعد. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جا کے اپنا حصہ ڈال جائیں. اصل تو کہتے ہیں اپوزٹ دا ونڈز, یہ کام کر جائیں گے نا. اور یہی مشکل لگتا ہے جب سارے کریں تو پھر کیا ہے کھیل ہے. تو شیطان ابلیس کو یہی خطرہ تھا کہ میرا طرز زندگی ختم ہو جائے گا, پھر میرا نظام نہیں چلے گا. آج بھی ہر طرف تابوت کو یہی مسئلہ ہے, اسلام آ گیا تمہاری انٹرسٹ بیس چیزیں ختم ہو جائیں گی, اسلام آ گیا تو ہماری فحاشی کے کام نہیں چلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خلاف ہے. خیر اب اس نے چپ کرا دیا درباریوں کو کہ چپ کر جاؤ, ٹھیک ہے. فرض میں ہوں قیدہ کو تم تو سفن, بس تم مجتمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل اور ذرائع, پھر لے آؤ مقابلے میں صف باندھ کر. یہاں سے دیکھیں کہ تھا ڈسپلنڈ تھا فرعون, لیکن اس دور میں بھی صف بندی کی بات تھی, لائنیں بنا کے آؤں. کوئی قوم دنیا میں اگر ترقی کرتی ہے نا, کفر ایک اپنی جگہ پہ, ظلم اپنی جگہ پہ, لیکن یاد رکھیے ڈسپلنڈ آرگنائزڈ, یہ کامیاب قوموں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. حالانکہ مقابلہ کرانے جا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے دیکھو ایسے بگڑ نہ مچا دینا, صفے باندھ کراؤ, تم آؤ اپنے کام کرو. قیدہ کم سے یہاں مراد کیا ہے کہ اپنے سارے وسائل لے کر آؤ اور یہ ساری چیزوں کو کرنا شروع کر دو. وقد افلح اليوم من استعلا, آج وہی کامیاب رہے گا جو غالب آئے گا. یعنی آج کا دن ایک فیصلہ کن دن ہے, موسیٰ ہے بڑا یا اس کی بات سچی ہے یا ہماری سچی ہے, ٹھیک ہے. خیر اب دیکھیے مقابلہ شروع ہوتا ہے. قالو یا موسیٰ, اے موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ. کون کہہ رہے ہیں؟ قالو جمع جادوگر کہہ رہے ہیں. کتنے تھے؟ بعض کہتے ہیں 70 تھے, بعض کہتے ہیں 70,000 بھی تھے, ٹھیک ہے. موسیٰ کی یہ جو دعوت تھی نا شروع کی, کہتے ہیں کہ دل میں دراڑیں تو اسی سے پڑ گئی تھی ان کے بھی, لیکن خیر اب آئے ہوئے تھے, پیٹ بھر کر تھے آتے ہی, انہوں نے پیسے بھی مانگے تھے فرعون سے, پیچھے ہم پڑ چکے. لیکن پروٹوکول بہت دیتی ہیں ایسی ماڈرن قومیں, لیڈیز فرسٹ اور وومن فرسٹ, آپ پلیز یس سر, اور چاہے اندر سے کسی کی رگیں کاٹ رہے ہوں. تو موسیٰ نے پروٹوکول دیا ہے, موسیٰ یا موسیٰ امن تلقی, کیا آپ پہل کرتے ہیں؟ یعنی ٹاس ہم جیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ٹرن دیتے ہیں, یہ مراد ہے. وَإِمَّن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى, یا پھر پہلے ہم ہی ڈالنے والے بنتے ہیں. یعنی پہل کون کرتا ہے دونوں میں سے؟ یہ جو اما کا لفظ ہے نا, تخیر کے لیے چوز کرنا, اف یو وانٹ یو کین ڈو اٹ اور ادروائز وی کین ڈو اٹ, یہ مراد ہے. سورہ شعراء میں بھی ہم پڑھیں گے. خیر موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیے آئے 66 میں قال بل القو، موسیٰ نے کہا تم ہی ڈال لو، تم پہل کرو. یہ کون کہتا ہے؟ جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کروں گا وہ پہلے کروں یا بعد میں کروں. ٹھیک ہو، ہمارے یہاں ایک بہت ہی کلچرل بات ہے ویسے، کہتے ہیں کسی کی جھگڑا ہو رہا نا، پتا چل جائے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہے اور تیسرا بندہ بیچ میں صلح کرانے یا اس معاملے کو پیچ اپ کرا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں سنا دوں. نہیں نہیں، یہ پہلے ادھر سے جا کے سن لے گا نا، پھر یہ میرے خلاف ہو جائے گا. نہیں، بلل کو پہلے سن لو میری بات یا بعد میں سن لو، میری بات جب سنو گے انشاءاللہ تمہارا ذہن کھل جائے گا. یہ کانفیڈینس ہے دعوت دی. خیر اب کیا ہوا؟ جادوگروں نے پہل کی. فإذا حبالهم، تو اچانک ان کی رسیاں، حبال حبل کی جمع، کام پڑا وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہی لفظ ہے. یہ بھی حبل کہتے ہیں رسی کو، بہت ساری رسیاں لے کر آئے ہوئے تھے اور ان کو زمین میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور وَإِسِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹیاں. اسیہم جو ہے نا، یہ عصا کی جمع ہے، یہ جو پیچھے موسیٰ کا بھی عصا تھا، لمبی لاٹھی کو کہتے ہیں. رسیاں بھی لے آئے تھے، لاٹھیاں بھی لے آئے تھے، اور کیا کیا؟ اس کو زمین پر ڈالا. من سحرہم انہا تسعا، ان کے جادو کے اثر سے وہ ایسے نظر آنے لگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور جادو لوگوں کی آنکھوں پہ کیا. آج بھی آپ کو بتایا کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ابھی بھی اپنی آنکھ کو یوں کریں نا، بچپن میں ہم بھی کرتے ہوتے تھے، یا یوں کرتے ہیں نا تو دو دو دکھتے ہیں. جیسے ویسے میں کر لیا کروں تو اچھا ہے کہ جو غیر حاضر ہیں وہ دکھنے لگ جائیں گے ڈبنے، لیکن دو دکھتے ہیں. تو یہ ریلی یہ جادو ہے، اس کو نظر بندی کا جادو کہتے ہیں. نظر بند کر دیتے ہیں، چیز سامنے ہوتی ہے دکھتی نہیں ہے، یا نہیں ہوتی تو دکھنے لگتی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑا ٹرک نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ ہے. اس کے لیے ایک انگلش کا لفظ ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بعض تصویریں بھی ایسی ہوتی ہیں، الوژن. جی شاباش، الوژن. یعنی ہے کچھ، دکھتا کچھ ہے. جیسے آپ دور سے دھوپ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پانی دکھتا ہے نا، جو سراب ہوتا ہے، میراج ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو وہ کر دیتے ہیں، تو لوگوں کو لگا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. فوج فی نفسی ہی خیفت موسیٰ، تو موسیٰ نے بھی اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا. یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ موسیٰ بھی انسان تھے، انسانیت اور بشریت ساتھ ساتھ دکھ رہی ہے. خیفہ مصدر ہے، یعنی تھوڑا سا ڈر، خفیف سا، زیادہ نہیں بس تھوڑا سا. اور او جیسا کا روٹ کیا ہوگا بھائی؟ واو جین سین، وجیسا، ہلکی آواز کو کہتے ہیں. خوف کے لیے یہ لفظ بھی آ چکے ہیں. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف انک انت الاعلى، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم کی غالب رہو گے. میدان جنگ ہو یا کوئی اور میدان ہو، اللہ کی طرف سے تسلیاں اور خوشخبریاں آتی ہیں اپنے راستے میں نکلنے والوں کو. موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کو خوف کیا تھا موسیٰ کا؟ کہ اگر یہ میرا معجزہ ان کے جادو کے آگے ہار گیا تو میرا تو یہ مشن ہی ناکام ہو جائے گا. شکست ہو گئی تو سمجھے کہ مجھے جو کام اللہ نے دیا اس کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلى، تم نہ ڈرو، یقیناً تم ہی غالب ہو. کیا آپ کو اس آیت کو پڑھ کر سورۃ آل عمران کی آیت یاد آئی؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم ہی بلند ہو، شرط دے کے کہ تم ایمان پہ ہو. ہر دور کے مسلمان کی کامیابی کی شرط ایمان. تم اوپر رہو، تم لوگوں کا ڈر چھوڑ دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. خیر، ولکی معافی یمینک، اب ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، یہ نکل جائے گا ان سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا. لقفا کہتے ہیں لکمہ بنانے کو، جیسے روٹی توڑتے ہیں پھر اس کو گول بنا کے ڈالتے ہیں نا، یعنی وہ ایک لکمے کی طرح ساری لاٹھیاں ان کی کھا گیا. موسیٰ کا زہا، انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ تو بس ایک فریب ہے جادو کا. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا ڈالا، وہ ایک اصلی سانپ کی شکل میں بنا، وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا. ساری لاٹھیاں اور رسیاں وہ کھا گیا. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے جہاں کہیں سے بھی آئے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسلام کا مزاج جادو کے لیے کیا ہے؟ یہ آیت اس کو نوٹ کر لیں، ایک لفظ ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا. اس میں بہت ساری احادیث بھی مل جاتی ہیں کہ جادوگر کا واجب القتل ہے، جس ملک میں اسلامی نظام آئے گا پھر وہاں یہ جنتر منتر آلے اور کامل نجومی اور آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں اور محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ سب کچھ نہیں چلے گا. مسلمان حکومت اس کو جا کے وارن کرے گی, اگر وہ اپنا دکان دھندہ بند نہیں کرتا اس کو قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ جادو کرنے والے لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں. جادو کر کے اگر کوئی فائدہ بھی لیا جائے تو وہ فائدہ بھی فلاح کا ذریعہ نہیں ہوتا. آج تک نہ تو آپ نے کبھی جادو سے لوگوں کے گھر بستے دیکھے ہوں گے اور نہ بے اولادوں کو اولاد ملتی دیکھی ہوگی اور نہ بیٹیاں اور بیٹوں کے رشتے ہوتے دیکھے ہوں گے. جادو کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بات کر چکے, لیکن یہاں وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جادو کے خوف میں پڑ کر اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ابن ابی حاتم میں اور ترمذی میں بھی روایت ہے کہ جادوگر کو جہاں پکڑو مار ڈالو. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت بھی فرمائی کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے, اور مسلمان حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں جادوگر رہیں. خیر, جادوگروں کے دل پہ کیا گزرا, وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا. اب لفظ اُلْقِيَ کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں نا, ایک ہے کہ سجدے میں گرے, یہ کیا ہے, گرائے گئے. بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. کس نے گرایا؟ اندر کی پہچان میں. جب انسان کو رب کی معرفت مل جاتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد کسی اور کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. ساحر تو جو ہے نا, یہ ساحر کی جمع ہے, جادوگر یعنی جمع کے ساتھ آ رہا ہے. سر تسلیم خم کر دیا, اب نہ فرعون کی دھمکیاں اور نہ اس کے لالچ اور نہ درباریوں کی دوستیاں کچھ ان کو روک نہ سکا, اور اندر سے ایمان آ گیا. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ پکارو کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ. آگے پڑھیں گے یہی جملہ, فرعون بھی بولے گا مگر کب, بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, ڈوبتے ہوئے ایمان غرغرہ جس کی کوئی ویلیو نہیں. اور یہ کس وقت ایمان لا رہے ہیں, جب سر پہ طاغوت کھڑا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خوشخبری ہیں کہ یہ جادوگر کون تھے, صبح کے وقت کافر, جادوگر لالچی, پیسے کے لیے آئے تھے نا, شام کو پاک باز مومن اور اللہ کے راستے کے شہید تھے. یہ ہے سچا ایمان. کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جنت دکھا دی تھی, انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی جنت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھایا. جب حق کے راستے میں کوئی تعصب نہیں ہوتا نا تو اسی طرح سے ہوتا ہے, پھر انسان چل پڑتا ہے اور اس کو مان جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو عالم ہوتا ہے نا کسی فیلڈ کا, وہ اس کی اصل جانتا ہے. کسی ڈاکٹر کی ریسرچ کو اگر آپ نے چیک کرانا ہے نا تو اس سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیں, وہ مان جائے گا اس نے ٹھیک علاج کیا, ٹھیک دوا دی ہے کہ نہیں. اسی طرح چونکہ وہ خود جادوگر تھے تو ان کو پتا تھا کہ موسیٰ کا یہ موسیٰ جادو نہیں ہو سکتا, تو ان کا دل اس حق کے آگے جھک گیا. بات تو موسیٰ فرعون کو بھی سمجھ آ گئی تھی لیکن وہ کیوں نہیں مانا, کیونکہ اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں تھیں. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم, فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت, میں تم کو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یہ ہے اصل میں اندر بڑائی کا گمان. ہر دور کے طاغوت کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے پوچھ کر ایمان لائیں. کہنے کو ریلیجس آزادی, مذہبی آزادی, ریلیجس فریڈم, لیکن اصل میں کہتے ہیں ہماری مرضی سے دین چلو, شاہی انداز میں ڈانٹا. تمہاری یہ ضرورت, میری موجودگی میں تم موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہے ہو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. دیکھیے ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو, اور اب کہہ رہا ہے یہ تم اندر سے سب ایک ہو. یہ بھی ایک طاغوتی نظام کی پیداوار ہے, اپنے ہی ساتھیوں پہ ایمان نہیں ہوتا, یقین نہیں ہوتا. میں سوچتی ہوں کہ دین کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے, اپنی ذات کی کوئی قسم نہ کھا سکے لیکن اپنے ساتھیوں کے ایمان کی قسم بندہ دور بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہے. کمی ہوگی, بیشی ہوگی, سستی ہوگی, بے ایمان نہیں ہے کوئی. یہ ایمان دین کی بنیاد پہ آتا ہے. اور جہاں دنیا ہوگی نا, کاروباری لوگ دیکھ لیں, ذرا ذرا بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں, یہ تم اندر سے کسی سے ملی ہو کچھ ہے. شوہر دیکھ لیجئے, جب ایمان نہیں ہوتا اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں, نہیں تم ابھی بھی کسی اور کو یاد کرتی ہو, تم کسی کو کرتی ہو, وہ کرتی ہو. تو جس کو اپنی دعوت پہ یقین ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں وہ سچ پہ, وہ کبھی بھی ان پہ بدگمان نہیں ہو سکتا. उनको समझाना बात करना और बात है, लेकिन कभी उनके बारे में बदगुमानी नहीं। लेकिन फिरौन देख लीजिए कि ये बदगुमान है। तो मैं तो तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा। और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली देकर लटका दूंगा। जुजू जिस उनकी जमा, खजूर का तन, नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को। और उसली बनना सलबा से, फिरौन ने सबसे पहले सूली पे चढ़ाने का रिवाज डाला था। और आपको पता है कि फिरौन किस तरह सूली पे चढ़ाता था? ये खजूर के दरख्त पे सूली कैसे है, क्या उस पर लटका देता था? नहीं, दरख्तों के साथ इस तरह लोगों को लटकाता था कि उनके हाथ और पांव में कील काट देता था। और एक पांव सीधा काटे ना तो उल्टा बाजू काटेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों चीजें हाथ और पांव एक ही तरफ का कट जाए तो इंसान अमूमन सर्वाइव नहीं करता। तो वो अजियत देना चाहता था, टॉर्चर सेल, तकलीफें दे दे के मारना चाहता था। कहा वाला ताला मुन्ना शब्दा, यकीन तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा हम में से कौन ज्यादा सख्त सजा देने वाला है और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है। ये देखिए धमकियां, थ्रेटनिंग, लग पता जाएगा तुमने किससे टक्कर ली है। ये अंदाज है कि तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुमने फिरौन से टक्कर ली है तो फिरौन कोई छोटी हस्ती नहीं है। ये तुम्हें सिखा देगा, मजा चखा देगा, जिसको आप आज भी ये कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये धमकियां इतनी बड़ी बड़ी सुनकर उनका जवाब क्या होगा? ओ अच्छा, सॉरी, हम जज्बाती हो गए थे, माफ कर दो। नहीं, आलू लन नो सिरा का आला मा जाना मिनल बैशीनाथ, अब हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं देंगे, मुकद्दम नहीं ठहराएंगे, ईसार नहीं करेंगे तुम्हारा, जबकि हमारे पास आ गई मिनल बैजीनाती रोशन दलीलें। वल्लज़ी फ़तरनी, और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया, हमारा ईमान अब उस पर हो गया। कितनी जरूरत मिल गई थी इनको, क्या हम नहीं मानेंगे अब तुम्हारी बात? हम भी मानतकात, जो करने कर ले, तेरी मर्जी, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें हक के लिए कुर्बान कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? इन नमा तकती हाँ से हयात दुनिया, तुम तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का ही फैसला कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इन नाम नबी रबी ना, हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं। देखिए जरा लफ्ज़ इन ना शब्द है इसमें, फिर आ मन ना में शब्द है, फिर भी रबी ना में शब्द है, तीन शिद्दतें जमा हो गई हैं श्योरली। और माजी का सीगा है, ये नहीं कह रहे कि यू मिनु बिल्ला, ये नया नया अभी का ईमान नहीं है, बहुत ईमान दिल में रासिख हो चुका है, गोया के दिल ईमान दिल में पुराना हो चुका है। और उम्मीद के लिए फिर लना खताया, ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे। कौन सी? कुफर की, जादू की, लालच की, और जो इसके अलावा हमने किया। वमा ग्रहताना, और वो भी अल्लाह माफ कर दे जो तूने हमें मजबूर किया। यहां से नोट कीजिए, ये मुफस्सिरीन के बीच में एक बड़ा अहम नुक्ता है कि किसी को मजबूर करके अगर कोई गुनाह कराया जाए तो क्या उसका गुनाह होता है? बिल्कुल होता है। ये अलग बात है कि इंसान की मजबूरी और उसकी शिद्दत को देखकर अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। पीछे हम सूरह नहल में बात कर चुके हैं कि मनुक्रिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल-ईमान, तो कहा ये जो तुम मजबूर करते हो, और इस लफ्ज से पता चलता है कि फिरौन मजबूर करके उनसे जादू करवाता था। अलैहि मिन सहरी, जादू में से, यानी जो काम हमने अपने इरादे से किए या जो बगैर इरादे के तेरे प्रेशर में आके किए, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। आप देखिए आयत 62 में हम देख चुके हैं कि मूसा की जो शुरू की स्पीच थी उसके बाद ही थोड़ा सा गड़बड़ मामला शुरू हो गया था। वो हल्की सी एक दरार थी, लेकिन मौजज़ा देखकर तो बस फिर वो बोल उठे। यही दो तीन रास्ते होते हैं इस्लाम आने के और ईमान आने के। कुछ लोग फौरन पिघल जाते हैं, कुछ इंतजार में रहते हैं। जब लोहा नरम देखो तो बस पिघल जाओ। आप देखिए कभी मोमबत्ती पिघले ना, और अगर आप उसको ना इकट्ठा करें तो बाद में पत्थर की पत्थर सख्त हो जाती है। बर्फ देख लीजिए पिघल के, आइसक्रीम देख लीजिए पिघल के दोबारा सख्त होती है। वो लम्हा हमारी जिंदगी का भी बड़ा ही काबिले कदर लम्हा है, जब हमारा दिल हक को पहचान ले, फौरन जाके उसको पकड़ लें, ग्रैप इट, फिर आपको अल्लाह ताला पकड़ लेगा, फिर आपके सारे काम अल्लाह पकड़ेगा। واللہ خیر و بقا، کیونکہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. بقا اس کو، دوام اس کو، راستہ بہتر اس کا، تو پھر ہم کیوں اس کے پاس نہ آئیں؟ اور آپ دیکھیں پہلے دن جادوگروں کو ساری بات سمجھ آتی ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئسچن آنے چاہیے کہ دیکھا تو جادو کا معجزہ ہے، تو ان کو یہ سب کچھ کیسے پتا ہے کہ اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، اور آگے بھی جہاں قیامت کی بات کریں گے. تو یاد رکھیے کہ موسیٰ تبلیغ کر چکے تھے پہلے. یہاں تو ایسے لگ رہا ہے نا بس ایک دن میں موسیٰ مدین سے آئے، اگلے دن فرعون کے پاس پہنچے، تیسرے دن جادو کا مقابلہ ہوا. 40 سال ان ساروں کے بیچ میں تو موسیٰ بےچارے اپنی کوششوں کے ساتھ آہستہ آہستہ میسج دے رہے تھے لوگوں کو، پہنچا ہوا تھا ان تک، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا. لیکن آج جب وقت آیا تو ساری حقیقتیں کھل گئیں. انہم یاتی ربہم مجرمن، بے شک جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے. دیکھیں ذرا عدالت کا منظر، کورٹ کا کٹہرا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی، شیو بڑی ہوئی، چہرے پہ شرمندگی، کیمرہ مین کو دیکھ کر منہ چھپاتا ہوا شخص مجرم. فائنل ہو جا، کیا ہوگا وہاں؟ لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا اور نہ جیے گا. مرے گا کیوں نہیں؟ مرنے نہیں کوئی دے گا. اور جیے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کو زندگی نہیں کہیں گے، اس سے تو موت بری. ایک جان میں کئی بار مارا جائے گا اور کئی بار زندہ کیا جائے گا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ زندگی موت سے ابتر ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ مجرم، جرم، کرمنلز. اور اس کے برعکس میں یہ آتی ہی مومن قدم الصالحات، اور جو کوئی اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ قد عمل الصالحات، کہ اس نے نیک عمل بھی کیا. شرط ہے، لیکن صرف مومن نہیں، یہ رجسٹر کھلا ہے، اکاؤنٹ لکھا ہے، بنا آپ کا اکاؤنٹ بنا اللہ کے پاس، اس میں کریڈٹ ڈالی ہے عمل الصالحات کا. فاولئک لہم الدرجات الاولی، تو ان کے درجے بہت بلند ہوں گے. درجہ تن سے درجات مونس ہے، اس لیے پھر اولا مونس کہا گیا، پھر ان کے بلند درجے ہوں گے. جنات وطن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى، یہی ہے بدلہ اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. جنت کی بات تو بہت جگہ آتی ہے، یہاں اس کے ساتھ تزکیہ کی بات کیوں آئی؟ جادوگروں کی طرف اشارہ ہے، تزکیہ کیا. اب اگر ایمان بھی لے آتے اور جادو بھی نہ چھوڑتے، ایمان بھی لے آتے اور شرک بھی نہ چھوڑتے، اور ایمان بھی لے آتے اور دولت کو پوچھتے رہتے، تو پھر تزکیہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ایمان بندے کو پاک کر دیتا، پھر اندر سے وہ سب چیزیں کھرچ کھرچ کے نکلتی ہیں اور انسان اللہ کے ہاں پھر ایسے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے تو اس کو پیار آ جائے. تو یہ دو مختلف انجام ہیں. ہم سب اللہ سے اپنے لیے دعا کریں، سب کو بھول جائیں، اپنی فکر کر لیں کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیے جائیں اور تذکیہ کے بغیر جنت میں نہ چلے جائیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں ہی رہیں گے، نہ انہیں وہاں موت آئے گی نہ آرام کی زندگی ملے گی. ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، جان نکل جائے گی. پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح وہ اگیں گے. یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مثال تو ایسی دی ہے گویا آپ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں. یعنی آپ کی مثالیں، آپ کی انالوجیز جو تھی وہ اتنی زیادہ عقل اور فہم کے قریب ہوتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اس حالات سے گزر چکے، اور اس طرح پھر وہ لوگ دوبارہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ تو جنت کے درجوں کی بات ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین و آسمان میں، سب سے اوپر زمین و آسمان میں، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں. اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، یہ ترمذی کی روایت ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے پھر 100 درجے ہیں، درجوں میں اتنی دوری ہے جتنی زمین و آسمان میں، ان میں یاقوت اور موتی ہیں اور زیور بھی۔ ہر جنت میں امیر ہے جس کی فضیلت اور سرداری کے دوسرے قائل ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ اعلی علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بلند درجے تو نبیوں ہی کے لیے خاص ہوں گے۔ یعنی محمد زید میں یہ کوشچن آتا ہے، فرمایا سنو قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچ مانا، یعنی وہ نہیں ہے باقی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے کہ عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو پتا۔ کہا نہیں تم بتاؤ۔ کہا اچھا پھر نبیوں کا ہوگا۔ کہا نبیوں کا ایمان کیوں نہ ہو، ان کے پاس تو فرشتہ آتا ہے۔ پھر صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا پھر یہ ہمارا ہوگا۔ کہا تمہارا کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے تو دن رات وہی آتی ہے اور تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی پھر آپ ہی بتا دیں۔ فرمائیے ان کا ایمان ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جن کے پاس وہی نہیں آتی، لیکن وہ صرف میرا تذکرہ سن کر ایمان لائیں گے۔ تو بات تو بس یہ ہے کہ اللہ نے کھول کے رکھ دیے، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا سبق جس کے اندر سے ہم سب کو اپنے لیے دیکھنے کے بہت سارے نقطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارا تذکیہ ہو جائے۔ اور یہ دلا سے نا تذکرہ، اس کو بھی لکھ لیں، یہ ڈیول ہوتا ہے، دو رخ عمل ہیں، اچھی باتوں کو پیدا کرنا اور برائیوں کو نکالنا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے گھر صاف بھی کر رہے ہیں نا تو گندی چیزیں بھی نکالتے جائیں۔ آپ جتنا مرضی دیواریں صاف کر لیں، کرسیاں میں صاف کر لیں، لیکن گندی چیزیں وہیں پڑی رہیں تو آپ کا گھر صاف نہیں لگے گا۔ لوگوں کو نیکیاں کرنی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا غل، جس کو آپ کہیں کہ گناہ نہیں چھوڑتے، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا تزکیہ کر دے۔ ہاں مشکل تو بہت ہے، تزکیے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، نرم ہاتھوں سے تزکیہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب برتن گندا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اسٹیل وول سے صاف کرتے ہیں، لیکن جب زخم صاف کرتا ہے ڈاکٹر، وہ روئی کے پھاہوں سے صاف کرتا ہے۔ ہر انسان کے تزکیے کے لیول فرق ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی تلخ زبان کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ نہ کریں، اس طرح کریں کہ ان کا دل بھی نہ دکھے اور ان کے دل سے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی رغبت بھی پیدا ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، کیا سیکھا ہم لوگوں نے اپنے لیے؟ کیا ہم نے اس واقعے کو حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل تک ہی لے کے سننا ہے، یا اس کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ اپنے لیے کوئی سبق سیکھا ہم لوگوں نے اس سے؟ ایکسلنٹ لیسن الحمدللہ as usual۔ May Allah سبحانہ و تعالی grant us completeness of ایمان، آمین۔ جی ہم نے اینڈ پہ جو لفظ دیکھا تزکا، اس سے کیا سیکھا؟ وذالک جزاء من تزکا، کیا جو تزکیے کا عمل ہے اس میں کیا ہے؟ True iman gives us strength، جو حق کو پہچان جائیں تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں، آمین۔ Then increase us in amal، تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ نرمی سے کرنا۔ جی تو تزکیہ ہے کیا؟ کیا صرف نیک کام کرنا ہی تزکیہ ہے؟ تزکیہ with softness، cleanse our soul by letting go of bad habits. Ya zikr Allah Ta'ala ka hamare dilon ko paak kar de, burai ko nikalna aur achhai ko apnana. Ji alhamdulillah. Ye answer main dekh rahi thi ke ye ustaza ji ne hame bataya ki ye dual action hai, buraiyon ko bhi nikalna hai aur achhaiyon ko bhi अपनाना है. तो इंशाल्लाह ताला इसी पॉइंट पे हम अपनी क्लास का घटाना, रिमूव बुराई देना, ऐड अच्छाई, टू रिमूव फिल्थ एंड डू गुड, अपने नफ्स को दबाना. अल्लाहुम्मा तखिर कल्बी मिन निफाक, आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह जी. सिस्टर जो क्वेश्चन आपका है वो आप लिखते हैं, इंशाल्लाह उस्ताजा जी से हम पूछ लेंगे. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स. उम्मीद है कि ये जो ना सिर्फ ये ब्यूटीफुल पॉइंट जो तज़किया का हमने एंड पे लिया, बल्कि और भी जितने पॉइंट्स हम लोगों ने आज सुने सीखे, उन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे, उन्हें हम खुद पे भी अप्लाई कर सकें और अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस पे अमल की तौफीक दे, आमीन. इन बातों को हम सिर्फ सुने ही ना बल्कि अमल भी करें, आमीन. अल्लाहुम्मा आमीन. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.